رنگ لائے گا رنگ لائے گا رنگ لائے گا
ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم اجعل من أنصاره وعوانه ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا درود بجي محمد وآل محمد محترم سامعین شہید قمر رضا اور ایک اور مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے کیونکہ جب بھی میں مجلس سے خطاب کرتا ہوں تو جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی جا رہی ہے کوشش کرتا ہوں کہ صاحب خانہ سے بنفس نفیس ملاقات کر کے مرحوم کی ذاتی خصوصیات عادات اخلاق صفات کو ان سے حاصل کر کے آپ سامعین تک پہنچاؤں شہید قمر رضا کے حوالے سے جو کچھ معلومات مجھے ان کے رفقاء ان کے دوستوں ان کے احباب اور ان کے اعزاز اقربا سے حاصل ہوئیں جیسے جیسے موقع ملے گا میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا ضروری ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو اچھے الفاظ میں یاد کریں ان کے لیے بخشش کا سامان کریں خصوصاً وہ افراد کہ جو ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں خصوصاً وہ افراد جو دین و مذہب کی خدمت کرتے ہیں یہ تصور مت کیجئے گا دیکھیے اسلام بہت ہی جامع نظام زندگی ہے مکمل ضابطہ حیات رکھتا ہے جہاں ایک عالم دین مسجد میں جہاں ایک خطیب اور ایک عالم ممبر پر آ کر دین کی تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کی زندگی کو اپڈیٹ کرتا ہے اسی طریقے سے دین درجات کا خیال رکھتے ہوئے خیابانوں کی صفائی کرنے والے خاک روبوں کی اہمیت کا بھی قائل ہے توجہ فرمائیے اگر یہی خاک روب جو ہماری سڑکوں پر صفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک دن دو دن ایک ہفتے کے لیے ہڑتال کر دیں تو پورا شہر گندگی کا ڈھیر بن جائے اس حد تک اسلام جامع ہے کہ کسی بھی صنف کی کسی بھی طبقے زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص کی جو کسی بھی حوالے سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہو اس کی اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا اور یہی وجہ ہے کہ علماء ہوں کا خطبہ ہوں، شعراء اکرام ہوں، مداحین اہل بیت ہوں، یا منقبت خواہ برات ہوں جو مختلف حوالوں سے ترویج و اشاعت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے اسی طریقے سے وہ تمام ماتمی افراد، دستے، انجمنیں، ٹرسٹ، ادارے، انجمنیں، تنظیمیں، جماعتیں جو مکتب تشیع سے تعلق رکھتی ہیں، ضروری ہے اس بات، ضروری ہے یہ بات کہ ہم در حقیقت ان کی خدمات کو پیش کریں۔ اور یہاں پر میں صرف چاہتا ہوں کہ جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ذیل میں چاہتا ہوں کہ شہید کی زندگی کو اور اس کے مقصد کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک ایسا ہی شعبہ ہماری زندگی میں اسکاؤٹ کا ہے، وہ کہ اگر میں یوں کہوں کہ اسکاؤٹ کا شعبہ اسلامی شعبہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بہت زیادہ اسلامی بنانے میں بہت فعال کردار ادا کیا ہے۔ ضرور نہیں، یہ بہت سے علوم ایسے ہوتے ہیں جو اہل بیت علیہم السلام سے نقل کیے گئے ہیں، لیکن بہت سے علوم علوم عالی کہلاتے ہیں، وہ مکتب اہل بیت سے ان کے در سے حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ دوسرے مکاتب فکر سے حاصل کیے گئے ہیں، لیکن اسلام یعنی فرہنگ تعلیمات اہل بیت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی بھی علم جو تمہیں در حقیقت تمہارے مقصد سے قریب کر دے وہ علم عالی ہے، اور اس کا حاصل کرنا ثواب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، لوجک منطق۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بہت زیادہ اسلامی علم نہیں ہے لوجک منطق، لیکن علم عالی کے عنوان سے اسلام نے اجازت دی ہے، اہل بیت نے اجازت دی ہے کہ ہم اس کو اپنائیں اور اپنی فکر کو خطاؤں سے بچائیں۔ اسی طریقے سے اسکاؤٹ کا شعبہ اسلامی شعبہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ روح جو اسکاؤٹ میں موجود ہے یہ اسلام کی عطا کرتا ہے۔ ایک اسکاؤٹ میں، ایک رضاکار میں جو روح موجود ہوتی ہے وہ اسلام کی عطا کردہ روح ہے، اور یہ وہ روح ہے جن سرکار دو جہاں تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے نائب برحق خلیفہ بلافل حضرت امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں پیش کی ہے، جسے اگر ہم انگلش میں اسکاؤٹ کہیں، فارسی میں بسیج کہیں، اور اردو میں رضاکار کہیں، یہ تقریباً ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں، مترادف الفاظ ہیں کہ جو ہماری زندگی میں رائج ہیں، ہم ان سے مانوس ہیں۔ ایجان گرامی، اسکاؤٹ کا شعبہ جیسے میں نے کہا بہت ساری خدمات انجام دیتا ہے، خصوصاً عزاداری کے تحفظ کے حوالے سے، عزاداری کے تقدس کی حفاظت کے حوالے سے، قیام پاکستان سے لے کر اب تک اسکاؤٹ نے جتنی بھی گراہباں خدمات انجام دیے، جو شہداء پیش کیے ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں تمام اسکاؤٹ کے ذمہ داروں سے کہ وہ ایک ایسا سیمینار منعقد کریں کہ جس سے اسکاؤٹ کی رضاکارانہ روح ہماری قوم میں آ سکے، اور ہم اسکاؤٹ سے تعلق رکھنے والے شہداء یا وہ تمام افراد کہ جو اس شعبے میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں قوم، ملک، مذہب اور ملت کے لیے، اس کو اجاگر کیا جائے۔ یہ ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک رضاکارانہ روح اسلام کی نگاہ سے ہم میں بیدار نہ ہوگی، ہم میں سے کوئی بھی شخص نیک عمل انجام نہیں دے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، مومنین میں سے، اہل ایمان میں سے جو ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، ان میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دیا۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے انتظار میں ہیں، انتظار کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّرُوا تَبْدِيلًا، اور قرآن نے کتنے ہی بہترین انداز سے بیان فرمایا ہے کہ جو پورا کر کے چلے گئے وہ تو اپنی سچائی پیش کر گئے، لیکن جو انتظار میں ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں پر کامل طریقے سے عمل پیدا ہوں، تو اس زندگی سے لے کر اس جگہ شہادت کے حصول تک ان کے قدموں میں لمحہ بھر کے لیے لغزش نہیں آتی، لمحہ بھر کے لیے۔ وما بدلوا تبدیلا، ذرہ برابر بھی ان کے ذہن میں، ان کے ایمان میں، ان کے عقیدے میں شک نہیں آتا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے وہ خدائی وعدہ کہ خدا وند عالم فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی ان تنصر اللہ ینصرکم، جو بھی اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کو کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہماری مدد کرے گا تو ہم ان کی مدد کریں گے، دین خدا کی مدد یعنی تعلیمات قرآن کی مدد، دین خدا کی مدد یعنی خاتم الانبیاء کے لائے ہوئے اہداف و مقاصد کی مدد، دین خدا کی مدد یعنی نظام اہل بیت کو رائج نافذ کرنے کے لیے عملی میدان میں جدوجہد، دین خدا کی مدد اس زمانے میں کہ جب ہم زمانہ امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر اپنے امام وقت کے اہداف و مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جد و جہد، کوشش، لگن اور تڑپ سے کام لینا، یہ ہے خدائی وعدہ. اور جو کوئی بھی دامے درہمے سخنے در حقیقت اس راہ میں آگے بڑھے گا، خدا کہے گا ہم تمہارے قدموں کو سبات قدم عطا فرمائیں گے، تمہارے اندر استقامت پیدا ہوگی، تم پہلے سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ، اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ تم اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے گامزن رہو گے. یہ ہے شہید کی زندگی. میں نے ایک اور موقع پر ایام شہادت شہزادی کون ہیں سلام اللہ علیہ، کچھ نکات پیش کی تو انہی میں سے آپ کی نظر کر رہا ہوں. ایک شہید کی پوری وردی، ایک شہید کا یونیفارم، اس کا بیج، اس کا اسکارف، اس کا لباس، اس کے جوتے، اس کی وسل، اس کی ڈوری، اس کی ٹوپی، غرض کے پوری شخصیت میں ہمیں ایک نظم نظر آتا ہے. توجہ فرمائیے گا، جو اسکاؤٹ ہیں ظاہری بات ہے وہ میری بات اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی ملموس اور مشاہداتی مثالیں آپ کی سماعت کی نظر کروں. اور جیسے کہ مجھ سے ورثا نے کہا ہے کہ مغرب سے آدھا پون گھنٹہ قبل جو ہے وہ گفتگو ختم کر دی جائے تاکہ یہیں پر فاتحہ خوانی کا انتظام ہو سکے، جو مومنین شریک ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک اسکاؤٹ کی زندگی میں نظر صرف اس کی وردی میں نظر نہیں آتا، اس کے وسل کے صحیح لٹکنے میں نظر نہیں آتا، اس کے بیجز میں نظر نہیں آتا، اس کی صحیح طریقے سے ٹوپی پہننے میں نظر نہیں آتا، اس کے صحیح انداز سے ملبوس ہونے میں نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور روح ہوتی ہے جو اس کے تمام کاموں کو نظم عطا کرتی ہے. یہی نظم اس کی وردی میں نظر آتا ہے، یہی نظم اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، یہی نظم اس کی نجی زندگی میں نظر آتا ہے، یہی نظم اس کی انفرادی زندگی میں نظر آتا ہے، یہی نظم اس کی اجتماعی اور سیاسی اور ثقافتی زندگی میں نظر آتا ہے. غرض اس کی پوری زندگی اس رضاکارانہ روح کے تحت زندگی گزارتی ہے. اگر وہ تحفظ عزاداری کے لیے جلوسوں کے آگے آگے ہو تو اسکاؤٹ نظر آتا ہے. اور اگر جیسے کہ مجھے بتایا گیا میرے ایک عزیز نے جن کے ساتھ قمر رضا تقریباً 10 سال ان کے ماتحت رہے، 10 سال ماتحت رہے، اتنا جذبہ خدمت خلق کہ کہیں اگر کوئی مومن نظر آ گیا پوچھا آپ یہاں کیسے، میں نے آپ کو مجلس میں دیکھا تھا، آپ سے فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی، کیا کام ہے، لائیے میں آپ کا کام کروں. فائل لے جاتے، کاغذات لے جاتے، اندر سے کام کر کے لاتے، کہتے یہ میرا آدمی ہے. میں اس حد تک انسان شیفتہ خدمت ہو، یہاں پہ مجھے ایران کے پہلے چیف جسٹس آیت اللہ بہشتی رحمت اللہ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم علماء شیفتہ خدمت ہیں، ہم خدمت کے طالب ہیں، ہم خدمت کے تشنا ہیں، ہم اقتدار کے تشنا نہیں ہیں. یہی وہ صفت تھی جو شہید قمر رضا میں موجزن تھی، ٹھانٹے مار رہی تھی زندگی کے کوئی بھی شعبہ ہو، پیار، محبت، اخلاق، سلوک، ملنساری، توازو، یہ وہ صفات تھی جو کوٹ کوٹ کر شہید بھری ہوئی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ شہید اپنی زندگی میں خدا سے کی ہوئے اس وعدے کی پاسداری کے لیے دن گر رہا ہوتا ہے، لمحات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. مجھے ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو شہادت چاہنے کی تمنا کرتے ہیں، جو شہادت کا حصول چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے پاکیزہ سرباز اور جاں وقف ہوتے ہیں کہ شہادت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. شہید قمردہ ان میں سے تھے. میرے سامنے بہت سے ایسے شہدا کی فہرست ہے کہ جو واقعاً عاشق شہادت تھے, اور یہی وہ تمنا ہے کہ جو دعاؤں میں ہمیں دی گئی ہے. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. اللہ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا. کچھ وہ ہیں جو چلے گئے اپنے وعدوں کو پورا کر کے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. اب یہ انتظار کیسا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری کو, ہم بھی اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے اسی طرح انجام دیں کہ جیسے خدا کی بندگی اور عبودیت کے شایہ نشان ہونا چاہیے. یہ وہ انتظار ہے. بس یہاں سے یہی میری تقریر کا نقطۂ عطف ہے کہ یہاں سے میں انتظار اور ایک شہید کی زندگی میں ایک ربط دینا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ حق کا طالب, درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ہے انتظار. وما بدلو تبدیلا, اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ منتظر افراد. انتظار سے تو آپ آشنا ہے نا, منتظرین کے لفظ سے اور اصطلاح سے آپ آشنا ہیں. کس کا انتظار کیا جا رہا ہے, ہم کس کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ الجاہلیہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد, جو اپنے زمانے کے امام اور حاضر اور رہبر کی شناخت حاصل نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرا. اور یہ بات یاد رکھیے گا, انسان کی موت اس کی زندگی کا خلاصہ ہوا کرتی ہے. اپنے استاد حضرت آیت اللہ جواد عاملی کی تفسیر سے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ وہ کتاب امام مہدی کے عنوان سے مکتب انتظار کے عنوان سے بہت جلد منظر عام پہ آنے والی, اس میں انہوں نے نقطہ ارشاد فرمایا ہے کہ موت زندگی کا خلاصہ ہوا کرتی ہے. انسان جیسی زندگی بسر کرتا ہے ویسے ہی موت ہوتی ہے. اگر جاہلانہ زندگی ہے تو وہ جو فرمائیے گا, میں در حقیقت شہید اور انتظار اور اس کی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہونے کے اس لگن اس تڑپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو دعاؤں میں آیات قرآنی میں بیان کیا گیا ہے. انسان جیسی زندگی بسر کرتا ہے ویسے اس کی موت ہوتی ہے. اگر عالمانہ عارفانہ عاشقانہ زندگی ہے, عاقلانہ زندگی ہے, تو موت جو اس عاقلانہ عارفانہ عاشقانہ زندگی کا خلاصہ قرار پائے گی وہ بھی عالمانہ موت ہوگی, عاشقانہ موت ہوگی, عارفانہ موت ہوگی. لیکن وہ زندگی جس میں جہالت ہو, جس میں جہل کے اندھیرے ہوں, جس میں انسان اپنی ذمہ داریوں کو, خواہ وہ انفرادی ذمہ داریاں ہوں, خواہ وہ اجتماعی ذمہ داریاں ہوں, خواہ وہ ملک اور قوم و ملت کے اعتبار سے کوئی ذمہ داری ہو, اگر نہ پہچانے, یا وہ خواہ اپنے امام زمانہ کی شناخت اور معرفت کے حوالے سے ذمہ داری ہو, اسے حاصل نہ کر سکے, تو رسول اکرم کی حدیث کے مطابق وہ جاہلیت کی موت مرا. تو ظاہری بات ہے امام زمانہ کی معرفت, شناختی کارڈ کی معلومات نہیں ہے کہ والد کا نام, والدہ کا نام, تاریخ پیدائش, جائے شہادت, تاریخ شہادت, مقام تدفین آپ یاد کر لیں اور آپ کو امام کی معرفت حاصل ہو جائے. یقیناً یہ ستھی اور شناختی کارڈ کی معلومات ہمیں اس عاقلانہ اور عارفانہ اور مطلوب زندگی تک نہیں پہنچا سکتے. عزیزان گرامی, بس یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر انسان عاقلانہ عارفانہ عاشقانہ زندگی بسر کرے گا تو بس ہمیں دوسری جانب یہی حدیث نظر آتی ہے, جو حب اہل بیت میں مر جائے اسے مردہ نہ کہنا, وہ شہید ہوتا ہے. اس لیے کہ آل محمد کے ماننے والے عالم بھی ہوتے ہیں, عارف بھی ہوتے ہیں, عاشق بھی ہوتے ہیں. آل محمد کا ماننے والا جاہل نہیں ہو سکتا. آل محمد کا ماننے والا اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تو ہی نہیں کر سکتا. وہ عالم ہوتا ہے, وہ عارف ہوتا ہے, وہ حاکم ہوتا ہے, وہ عادل ہوتا ہے. اور اس لیے میں اور عرب کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی میں ارشاد فرماتے ہیں, عالم کون ہوتا ہے؟ العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابز. عالم وہ ہوتا ہے, نالج رکھنے والا دانشور وہ ہوتا ہے جس سے زمانہ ہجوم نہیں کرتا. لا تہجم علیہ اللوابز, یعنی ایسا نہیں کہ ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے, جب کوئی واقعہ ہو جائے تو میٹنگ بلائی جاتی ہے, سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں, جناب آپ کیا کرنا چاہیے, پہلے سے تیاری کرو. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم اور پیغام. پہلے سے تیاری کرو آنے والے حالات کے لیے. نوشتہ دیوار پڑھو, وقت کی دھار کو دیکھو اور اپنے آپ کو تیار کرو. یہی انتظار ہے. تو عالمانہ عارفانہ عاشقانہ زندگی کب؟ کہ جب شناخت و معرفت امام زمان ہم کو حاصل ہو جائے. تو انتظار سے آپ آشنا ہیں. بس شہید اور انتظار کے موضوع پر کچھ اور آرائز ہے. دعا عہد, یہ کون سی دعا ہے؟ 15 شعبان گزری ہے. اسلامی عیدوں میں سے ایک عید یہ بھی ہے, امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی شب. اور قبل اس کے کہ امام زمانہ متولد ہوتے, پیدا ہوتے, پیدائش ہوتی, ان کی ولادت با سعادت ہوتی, یہ رات بہت عظیم رات ہے, دعاؤں کی رات ہے. ایام البیض 13, 14, 15 ہر مہینے کے یہ ایام خاص ایام ہیں. روزہ رکھنے کی تاکید ہے, مناجات کرنے کی تاکید ہے, خدا سے رابطہ اور راز و نیاز کرنے کی تاکید بیان کی گئی ہے. لہذا امام زمانہ کے لیے کہا کہ تیار کرو. دیکھو کچھ وہ ہیں جو تمہارے درمیان سے گزر گئے. مجھے ڈاکٹر علی شریعتی مرحوم کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. ایک دانشور گزرا ہے ایران کا, جسے سماجیات میں پی ایچ ڈی کیا تھا, اور اپنی فہم کے مطابق اس نے اسلام کی تشریح کی, اسلامی انقلاب کی خدمت کی. اس نے غلطی بھی کی اور بہت خدمات بھی انجام دی. بہرحال میں اس موضوع پہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا. اس کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے جو شہید ہو کے, توجہ فرمائیے گا. میرا نوجوان, مائیں, بہنیں, بزرگ, جو کوئی بھی میری آواز سن رہا ہے, جہاں جہاں میری آواز, توجہ فرمائیے. جو شہید ہو گئے انہوں نے حسینی کام انجام دیا, یعنی عقلانہ زندگی. اور اس عقلانہ زندگی کے نتیجے میں آج میں بہت ہی فکری گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ شہید کی زندگی اور اس میں گفتگو کا حق یہ ہے کہ ہم یہاں سے ایک ایسا میسج لے کے اٹھیں جو ہمارے اندر ایک انقلاب کا سبب بن جائے. توجہ فرمائیے گا. اور اکثر میں ایصال ثواب کی مجالس میں نقطہ کہا کرتا ہوں, ہمیں ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ ایصال ہدایت کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ جو ایصال ہدایت کی منزل پہ ہوگا, جس تک ہدایت پہنچ جائے گی وہی تو ایصال ثواب کا کام انجام دے گا. اور حقیقی ایصال ثواب ہی یہی ہے کہ ایک شہید کی, ایک مرحوم کی مجلس میں آنے والے اعزاز اقربا دوست احباب سب جمع ہوں اور اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی کا عزم لے کے اٹھیں کہ اے جانے والے, اے شہید, اے مرحوم, اے مومنہ, اے مغفورہ, تم اس دنیا سے چلی گئی لیکن تمہاری مجلس ایصال ثواب آ کر ہم نے ایک ایسا عزم پایا ہے, ہم نے ایک ایسا حوصلہ پایا ہے کہ آج سے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا عزم کر کے اٹھ رہے ہیں. یہ ہے حقیقی ایصال ثواب کہ جب تک آپ وہ عمل انجام دیتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں بھی ثواب جاتا رہے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو امام زمانہ کی ایک دعا ہے, دعا عہد, میرے اور آپ کے چھٹے امام سے منسوب ہے. دعا عہد کون سی ہے؟ یعنی صبح اٹھ کر اپنے امام زمانہ کو یاد کرو. کتنے افراد ہیں؟ اور حدیث میں ہے جو شخص من دعا 40 صباحاً, جو شخص 40 دن صبح اٹھ کر لگاتار خلوص نیت سے 40 دن اس دعا کی تلاوت کرے, تو اگر امام کے ظہور سے پہلے مر جائے تو خدا اسے قیامت, اسے قبر سے نکال کر امام کے ساتھ ہم رکاب ہونے کی توفیق عطا کرے گا. یہ 40 دن کیوں؟ یہ 40 دن کے تصدیق, 40 دن کے بعد دعا کو بند کر دیں؟ توجہ فرمائیے گا. نوجوان بچے, ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں یہاں پر اور واپس پھر اپنے گفتگو کی طرف لوٹ کر آؤں گا. یہ 40 دن کیوں؟ کہ 40 دن صبح کے وقت نماز فجر کے بعد آپ اپنے امام کو یاد کریں, اور جب دعا ختم ہو جائے تو روایت میں ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی ران پر اپنے زانو پہ ماریں. العجل العجل یا مولایا یا صاحب الزمان, العجل العجل یا مولایا یا صاحب الزمان, العجل العجل یا مولایا صاحب. علماء نے اس ہاتھ کو اپنے زانو پہ مارنے کی تفسیر اس طرح کی ہے گویا تم اپنے آپ کو اپنے امام زمانہ کی بیعت کے لیے آمادہ کر رہے ہو. ابھی سے آمادہ کر, یہ 40 کیوں کہا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. واپس پھر اپنے گفتگو کی طرف آؤں گا. 40 دن اس لیے کہا ہے کہ 40 دن کے بعد انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ سنجیدگی سے کسی امر کے بارے میں سوچے۔ جو حضرات مشہد امام رضا علیہ السلام نے ان کے حرم مبارک کی زیارت سے مشرف ہوئے، وہ جانتے کہ وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاہ۔ مسجد گوہر شاہ، یہ گوہر شاہ در حقیقت ایک خاتون تھی جس نے مسجد بنوائی تھی، اس کے نام پر یہ مسجد قائم ہے، مسجد گوہر شاہ۔ کہتے ہیں، نوجوان بچے ذرا غور سے سنیں، آج ہمیں جو ایک بحرانی کیفیت نظر آتی ہے، انسانی تشخص کا بحران نظر آتا ہے۔ یہ نوجوان بچے جو یونیورسٹیز جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، جب یہ واپس آتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے جو صبح جاتے ہیں، جب یہ کالج میں جاتے ہیں، جب کالج سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے جن کی ہم نے تربیت کی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھروں میں پیار و محبت نہیں ہوتی، ہمارا آئلی اور خاندانی نظام زندگی برباد ہو گیا ہے، بچوں کو پیار و محبت نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسکول اور کالج میں کوئی ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آتا ہے، فیس بک پر، یاہو پر، انٹرنیٹ پر، جب بھی کوئی اسے چیٹنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میرے دکھوں کی دوا ہے، یہ میرے زخموں کا مرہم ہے۔ تو ایک ایسا ہی نوجوان مسجد گوہر شاہ کی تعمیر کر رہا تھا۔ یہ والدین کا کام ہے، یہ علماء کا، یہ خطبہ اہل منبر، اہل محراب کا کام ہے کہ وہ ایسی تقاریر کریں کہ جس سے نوجوان نسل کی جو موجودہ مسائل ہیں ان کا حل پیش کیا جائے۔ بہرحال چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ ایک نفسیات داں کے عنوان سے میں یہ نقطہ صرف آپ کی تذکر کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور اگر خطبہ، علماء، اہل منبر، اہل محراب اگر نوجوان نسل کے لیے اپڈیٹ ہو کر اپنی خدمات پیش نہیں کریں گے تو نوجوان نسل دین اور مکتب سے دور ہوتی جائے گی۔ نہ ان میں سے کوئی عالم بنے گا جو منبر پر آئے، نہ کوئی پیش نماز بنے گا جو جماعت کرائے، نہ کوئی خطیب اور منقبت خواہ اور شاعر بنے گا۔ اس لیے جب دین سے بہرا ہو جائے گا انسان تو پھر دینی خدمات پیش نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا ہی نوجوان جو پیار و محبت کا بھوکا تھا، مزدوری کر رہا تھا اس مسجد کی تعمیر میں۔ یہ عورت جو گوہر شاہ تھی وقتاً فوقتاً دورہ کرتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس نے دورہ کیا تو اس نوجوان کی نظر اس گوہر شاہ نامی عورت پر پڑی اور یہ اس کا عاشق ہو گیا۔ اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے اگر شادی کرنی ہے تو پھر اسی خاتون سے کرنی ہے، ورنہ مجھے نہیں کرنی۔ اور یہ کہہ کر اتنا بیمار ہو گیا اس کے عشق میں کہ کام پہ جانا چھوڑ دیا، گھر میں پڑ گیا بالکل بستر پر۔ اس کی ماں پریشان ہوئی، پتہ پوچھ پوچھ کر گوہر شاہ کے پاس پہنچ اور کہا کہ میرا بیٹا تیرا عاشق ہو گیا اور چاہتا ہے کہ تو اس سے شادی کرے۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے۔ نوجوان بچے ذرا غور، یہ 40 کیوں کہا ہے؟ 40 کیوں کہا ہے؟ 40 دن اپنے امام زمانوں کو خلوص نیت سے یاد کرو۔ کہا کہ اسے بلا کے لاؤ۔ اب یہ عاشق تھا، فوراً پہنچا، کہا کہ کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا کہ تم 40 دن نماز شب کو اس کے تمام مستحبات اور تمام مستحب امور کے ساتھ انجام دو۔ اور ظاہر بات ہے جب انسان عاشق ہوتا ہے تو آپ اس کو کہیں پہاڑ سے کود جاؤ تو پہاڑ سے بھی کود جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لہذا اس نے یہ شرط قبول کر لی اور کہا کہ 40 دن میں تمام مستحب امور کے ساتھ نماز شب پڑھوں گا تاکہ تم سے شادی کر سکوں۔ جب 40 دن ہو گئے تو گوہر شاہ نے اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور اس مزدور کو بلا کے لاؤ، اگر اس نے 40 دن اپنے وعدے پہ عمل کیا تو ہم اس سے شادی کے لیے تیار ہیں۔ جب قاصد پہنچا اس نوجوان مزدور کے پاس جو عاشق تھا اور 40 دن سے نماز شب پڑھ رہا تھا، کہا کہ گوہر شاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تم نے اپنے وعدے پہ عمل کیا ہے تو ہم بھی اپنے وعدے پہ عمل کریں گے۔ بس یہاں سے توجہ فرمائیے گا، نوجوان بچے ذرا غور سے سنیں، اگر تم نے اپنے وعدے پہ عمل کیا تو ہم بھی اپنے وعدے پہ عمل کریں گے۔ کو کہا کہ کل تک میں ایک انسان کے جمال و زیبائی میں گرفتار تھا، لیکن جب سے نماز شب پڑھنا شروع کی ہے خدا کی معرفت کا نور مجھ میں آتا چلا گیا اور میں در حقیقت اس مخلوق کے خالق کے زیبائی اور جمال کا عاشق ہو گیا ہوں۔ اب مجھے اس کے جمال و زیبائی کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہے 40 دن زیادہ خلوص کے ساتھ، جو انسان 40 دن، حدیث میں ہے جو 40 دن کوئی بھی نیک عمل انجام دے تو حکمت کے چشمے اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ ینا ابی الحکمہ حکمت کے چشموں کی زبان سے جاری ہوتے بزرگان گرامی. یہ 40 دن ہمیں کہا ہے اپنے امام زمانہ کو یاد کرو تاکہ وہ ذمہ داری جو امام کی معرفت کے ذیل میں تم پر عائد ہوتی ہے اسے انجام دے سکو. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اجدد له فی صبیحت یوم ھذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیتا له فی عنقی. فرماتے ہیں کون معصوم فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں امام زمانہ کے لیے. اور ایک اور حدیث آپ کی سماعت کی نظر کروں, امام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمت حیاتی. اللہ اکبر, میرے چھٹے امام کہ جن کے نام نامی سے مکتب جعفری روشن و منور ہو گیا, فرماتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملتا کہ میں امام زمانہ امام مہدی کی خدمت میں پہنچتا تو پوری زندگی ان کی خدمت کرتا رہتا. اللہ اکبر, یہ ایک معصوم کے لیے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے, کیا معرفت ہے امام کی کہ پہچانو اپنے آپ کو تم کس کے منتظر ہو. اور یہاں پہ مجھے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے وہ قول یاد آ رہا ہے کہ وہ امام جو بین الاقوامی امام ہے, جو انٹرنیشنل امام ہے, جب وہ آ کر زمین میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گا, وہ ہادی جب آئے گا, وہ اصلاح کرنے والا جب آئے گا, تو اس کے ماننے والوں کو بھی انٹرنیشنل سطح رکھنے والا ذہن رکھنا چاہیے تاکہ مطابقت ہو سکے. اگر وہ ہادی ہے تو ہمیں بھی ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے, اگر وہ اصلاح کرنے والا ہے تو ہمیں بھی اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے تاکہ امام اور منتظرین میں ایک مطابقت پیدا ہو سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم انی اجدد لہ فی صبیحت یومی ھذا, اے خدا آج کے دن میں اپنے امام زمانہ سے یہ عہد کر رہا ہوں. انی اجدد لہ فی صبیحت یومی ھذا وما عشت من ایامی, اور جب تک زندہ رہوں گا میں ہر روز امام کی خدمت میں اسی طرح ہر روز صبح اٹھ کر نماز فجر کے بعد امام سے تجدید عہد کروں گا. لہو فی عنقی, امام کا یہ عہد در حقیقت میری گردن میں ہے, میری گردن پر ہے. یعنی اپنے آپ کو پابند قرار دے رہا ایک منتظر, ایک سچا سپاہی امام کا, ایک اسکاؤٹ, ایک نوجوان, ایک خاتون, ایک بزرگ, غرض کی کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو اپنے امام کو یاد کرے گا. اللہم انی اجدد لہ فی صبیحت یوم ھذا وما عشت من ایامی, جب تک زندہ رہوں گا کیا عہدن عہد کرتا ہوں امام سے, عقدن عقد کرتا ہوں, وبیعتن اور امام سے بیعت کرتا ہوں. یہ مترادف الفاظ کیوں ہیں؟ زبان عصمت سے ادا ہونے والے جملے بے معنی نہیں ہوتے. عہدن و عقدن و بیعتن, عہد بھی ہے, عقد بھی ہے اور بیعت بھی ہے. یعنی در حقیقت تین فارمز کو امام نے انسان کی قلبی توجہات, ارادوں, عزم, حوصلے کو تین شکلیں دی ہیں. توجہ فرمائیے گا, عہد کیا ہوتا ہے؟ عہد یہ ہوتا ہے جب کسی چیز کی امپورٹنس, اہمیت اور اس کی ویلیو آپ کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کام کو اسی سنجیدگی کے ساتھ, وہ سنجیدگی جو اس ویلیو اور اس شناخت اور معرفت کے ذیل میں آپ کو حاصل ہوئی تھی, اس سنجیدگی کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے, اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں. عہد کیا ہے؟ عہد در حقیقت کسی بھی کام کی یا چیز کی وہ قدر و قیمت جو آپ کے ذہن میں ہے اس کے تحت آپ کا کسی بھی مقصد کو حاصل کرنا. عقد کیا ہے؟ عقد اس کی سیکنڈ فارم ہے, دوسری شکل ہے. عقد نکاح کہا جاتا ہے, نکاح کو عقد نکاح کے اوپر عقد یعنی گرہ, یعنی نوٹ لگا دیتے ہیں. یعنی جب دو نوجوان لڑکا اور لڑکی نامحرم ہیں تو ہر قسم کا تعلق ایس ایم ایس, فیس بک, انٹرنیٹ سے یا فون کے ذریعے سے تعلق ان کا حرام ہے. اگر کوئی جائز بات ہے, بہرحال میں شرعی مسئلہ بیان نہیں کر رہا, یہاں پہ صرف اشارہ کرتا ہوں, گزر رہا ہوں. دو نامحرم جب تک نامحرم ہیں ان کے درمیان ہر قسم کا تعلق حرام ہے, خصوصاً وہ تعلقات جو مقصدی کی بنیاد پہ ہوتے ہوں, جن سے برائی میں پڑھنے کا اندیشہ اور خدشہ ہوتا ہے. لیکن جب ان درمیان نکاح پڑھا جاتا ہے تو دونوں شریک زندگی بن جاتے ہیں, ان کے درمیان بندھن ہو جاتا ہے, ملاب ہو جاتا ہے, اس کو عقد کہا جاتا ہے. امام فرما رہے ہیں صرف عہد ضروری نہیں ہے, امام سے عقد ضروری ہے. امام سے عہد بھی کرو, عقد بھی کرو، یعنی ایک اور قدم آگے بڑھو۔ امام میری آنکھیں، میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ جو ہم اپنے گھروں پر علم سجاتے ہیں، اپنی گھروں پر علم کا سایہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں اس گھر پر علم کی محبت ہو اور اس دل پر علمدار کی محبت ہو۔ تو پھر امام سے جب امام کے عاشق ہیں تو پھر ان آنکھوں پر، ان کانوں پر، ان زبانوں پر، ان ہاتھ پیر پر، اس فکر و قلب و ذہن پر امام کی حکومت ہونی چاہیے۔ امام کی حکومت یعنی اللہ کی حکومت، یعنی دین کی حکومت۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ عہدن، عہد کرو امام سے، عقد کرو یعنی ڈٹ جاؤ، وبیعتن اور بیعت کرو امام سے، یعنی وہ عظیم، وہ انسان کامل جسے قطب عالم ام کا کہا جاتا ہے، جسے انسان کامل کہا جاتا ہے، جسے ولی اللہ الاعظم کہا جاتا ہے، جسے بقیت اللہ کہا جاتا ہے، بیمنہ رزق الورا، کہ جس کے فیض سے زمین و آسمان کی مخلوقات رزق پاتی ہیں، جس کے وجود مبارک کی برکت سے خدا آسمان سے بارشیں برساتا ہے، زمین اناج اگاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے اور آپ کے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، کہ جن کو اہل سنت کے سلسلے اور عرفا میں قطب عالم امکان کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ احدن اقدن وبیتا له فی عنقی لا احول انہا ولا ازول ابدا۔ مولا یہ عہد، یہ عقد اور یہ بیعت تا قیامت میرے پیروں میں لغزش نہیں آئے گی، میں کسی طاقت کے خوف کا شکار نہیں ہوں گا، یہ جان جانان آفری کے سپرد کر کر میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کروں گا۔ یہ ہے شہید کا عشق۔ اس کے بعد میرے چھٹے امام نے 8 گروہ بتائے ہیں کہ اگر دیکھو امام کے سپاہی بننا چاہتے ہو تو پھر 8 گروہوں میں سے ایک گروہ میں ضرور شامل ہو۔ اللہم اجعلنی من انصاری، مجھے امام کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ تو کیا امام میرے اور آپ کی مدد کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ امام در حقیقت دین خدا کے نفاذ کے لیے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے در حقیقت چاہتا ہے کہ ان 313 اصحاب کے ساتھ مل کر اس عظیم الشان کام کی بنیاد رکھے۔ تو ہم میں سے کون ہے کہ چاہتا ہے امام کے ساتھ ہم رکھو؟ اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ۔ دوسرا، پہلا گروہ انصار کا، دوسرا گروہ اعوان کا، مدد کرنے والے، نصرت کرنے والے۔ دیکھیے انصار میں اور اصحاب میں فرق ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو کسی بھی معصوم یا نبی یا امام کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملے، اس ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرے اور اسی ایمان کی حالت میں مر جائے، اسے صحابی کہا جاتا ہے، یہ صحابی ہے۔ لیکن امام نے یہ نہیں کہا اللہم اجعلنی من اصحابہ، اصحاب کی دعا نہیں کی۔ امام نے کہا تم زبان غیبت میں ہو، ممکن ہے تمہاری زندگی اتنی طویل نہ ہو کہ تم اپنی آنکھوں سے امام زمانے کے نور منور کا مشاہدہ کر سکو، تمہاری گناہگار آنکھیں امام کے نور کو دیکھ سکیں، تو کم سے کم یہ دعا کرو اللہم اجعلنی من انصارہ۔ ناصر کون ہوتا ہے؟ ناصر وہ ہوتا ہے جو شاید امام کو نہ دیکھے، امام کی زیارت نہ کر سکے، لیکن امام کے مقاصد کو عمل جمع پہنانے کے لیے عمل جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ تو ہم امام کو، ممکن ہے کہ امام کے اصحاب میں سے ہوں، ممکن ہے امام کے اصحاب میں سے، دعا یہی کہ خدا ہم ان کے اصحاب میں سے بھی امام کی زیارت کر سکیں، ان کے ہمرکاب ہو کے شریک شہید ہو سکیں۔ لیکن اگر یہ موقع نہ ملا، یہ شرف نہ ملا، یہ سعادت نہ ملی، تو کم سے کم انصار و آوان تو بن سکتے ہیں۔ آج امام زمانہ موجود ہیں، آج دین موجود ہے، آج عزاداری موجود ہے، آج شریعت موجود ہے، اسی کی حفاظت کے لیے جتنی محنت کریں گے، جتنی جدوجہد کریں گے، امام کے انصار بھی کہلائیں گے، امام کے آوان بھی کہلائیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس اذن گرامی، وقت اختتام کو ہے، صرف فہرست کی صورت میں ان 8 گروہوں کا تذکرہ پیش کر رہا ہوں۔ مسائل کی طرف آتا ہوں۔ اللہم اجعلنی من انصاری وعوانہی وذابینہ انہو، ذب کہتے ہیں کسی مشکل کے آنے سے پہلے اس مشکل کو دور کرنا. ایک ذب ہوتا ہے ایک دفع ہوتا ہے جس کو ہماری اردو میں دفع کہتے ہیں. دفع کر دینی ہٹا دینا دور کر دینا. یعنی جب مشکل آ گئی تو آپ نے اسے دفع کر دیا دور کر دیا. ذب ذابینا یعنی مشکل کے آنے سے پہلے. ایک اسکاؤٹ در حقیقت قوم ملت عزاداری اور شاعر الہی کی حفاظت و تحفظ کے لیے اور امام زمانہ کے انقلاب ذابینہ کا کام انجام دیتا ہے کہ پہلے سینہ سپر ہو کے خود چلتا ہے تاکہ اگر کوئی پریشانی ہے اگر کوئی مصیبت ہے اگر کوئی بلا آنے والی ہے تو پہلے میرے سینے پر آئے بعد میں ان عزاداروں پر آئے. وَالذَّابِنَانُ وَالْمُسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ. ارے خدا مجھے امام کی حاجتوں کو پورا کرنے والوں میں سے قرار دے جو جلدی جلدی امام کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں. وَالْمُحَامِينَ عَنْهُ مجھے امام کا دفاع کرنے والوں سے قرار دے. وَالسَّابِقِينَ إِلَى إِرَادَتِهِ اور ارادوں کو عملی جامع پہنانے والوں میں سے قرار دے. اور آخری دعا جو امام نے آٹھویں گروہ کی بیان کی ہے اللہم اجعلنی من المستشهدين بين يدي. اے خدا مجھے توفیق دے کہ امام کے سامنے اپنی جان دوں امام کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. یہ ہے شہید کی تمنا آخری تمنا. اور اسلام نے یہ نہیں کہا کہ صرف شہادت کی تمنا لے کر اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دو. نہیں پہلے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو. کربلا امام حسین اگر مظلوم ہیں تو مظلوم ہونے سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد امام مظلوم ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا تو شہید ہوئے مظلوم قرار پائے. تو ایک امام کا سچا سپاہی خواہ وہ قمر رضا ہو یا کوئی بھی انسان جو امام زمانہ کے ظہور کا سچے دل سے انتظار کر رہا ہے اس کی آرزو یہی ہے کہ پہلے اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہو اور اس کے بعد امام کے ہم رکاب ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے جیسے کربلا والوں نے عملی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا. ماشاءاللہ سے سینکڑوں مومنین نماز جنازہ میں شریک تھے. اسکاؤٹ کی سلامی ہوئی. اسکاؤٹ نے اپنے خاص مراسم کے تحت ان کی تدفین کے آخری مراحل کو انجام دیا. غسل و کفن ہوا. لبیک یا حسین کے ناروں کی صداؤں میں اس شہید کا جنازہ اٹھا. حق ہے کہ ہم ان شہداء کو یاد رکھیں. میں ایک دفعہ پھر اپنی بات کا اعادہ کروں گا اسکاؤٹ کے ذمہ دار افراد سے کہ وہ اسکاؤٹ کے شعبوں کی خدمات کو عوام کے سامنے پیش کریں یہ رضاکارانہ روح پیش کریں. اور وہ شہداء جو اسکاؤٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی خدمات کے لیے اجاگر کرنے کے لیے پھیلانے کے لیے ایک سیمینار منعقد کیا جائے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو علم ہو کہ وہ افراد جو گمنام سپاہی ہیں امام زمانہ کی کس طرح وہ خدمت کرتے ہیں. بس لیکن کچھ جنازے ایسے ہیں کہ جن کے لیے واقعاً انسان کا دل روتا ہے. اور تاریخ میں کچھ ایسے جنازے ہیں کہ جو بہت مظلومیت کے ساتھ قتل کیے گئے بہت مظلومیت کے ساتھ دفاع کیے گئے. یقیناً جب شہید قمر رضا کی شہادت کی اطلاع ہوگی ماشاءاللہ سے جمع بیٹے موجود تھے غسل و کفن میں تدفین میں تشییع جنازے میں ساتھ ساتھ رہے. بڑا درد ہے نا باپ جیسا تناور درخت کا سایہ سر سے اٹھ جائے. یقیناً بہت سخت ہے یہ منزل بہت سخت ہے. جو بچے میری آواز سنے ان کے سر پر ان کے والدین خصوصاً والد و والدہ کا سایہ موجود ہے اپنے والدین کی قدر کریں جائیں اور اس ثقافت کو فروغ دیں کہ جا کر اپنی ماؤں کے ہاتھوں کو چومیں ان کا شکریہ ادا کریں لفظی طور پر زبانی طور پر. مادر گرامی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری تربیت کی. والد گرامی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری تربیت کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے کوئی باپ اٹھ جائے اس تمنا میں کہ اس کا بیٹا اپنے لبوں سے اس کی خدمات ایک دفعہ تعریف کر سکے. میں چونکہ نفسیات سے میرا تعلق ہے اور میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں والدین کا شکوہ ہے نوجوان نسل سے ایک دفعہ زمانی کلامی ہی تھینک یو کہہ دیں والدین کا. والد کا اگر سایہ اٹھ جائے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. یہ تناور درخت ہر قسم کی آندھیوں طوفانوں کو اپنے اوپر سہ لیتا ہے لیکن اپنے بچوں پر کوئی آنچ آنے نہیں دیتا. لیکن ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے، خصوصاً سید سجاد، میں نے مرحوم شہید کے جن بچوں کو تعزیت پیش کی ان سے یہی کہا تھا کہ بیٹا دیکھو اتنے دوست احباب چاہنے والے اعزاء اقربا سب موجود ہیں، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے کس نے جنازے کا انتظام کیا، کس نے تدفین کا انتظام کیا، کس نے مجلس سویم کا انتظام کیا، تم سے کہا تم آرام سے بیٹھو، ہم تدفین کا، ہم تشییع جنازہ کا، ہم نماز جنازہ کا، ہم تمام انتظام ہم کریں گے، مگر ہاں کربلا میں ایک جوان بیٹا ہے سید سجاد جو ایک دفعہ تلوار لے کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا پھپھی اماں ذرا پردہ اٹھائیے، ایک زبانوں کے نیدا پر ارے بابا کا سر دیکھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جناب زینب مستر ہو گئی، بیٹا سید سجاد، ارے میرا حسین نظر نہیں آتا، کا پھپھی اماں، ارے نو کے نیدا پر حسین کا سر ہے، یہ پہلی مصیبت، یہ پہلا غم ہے جو سید سجاد نے دیکھا، ہاں ایسا جنازہ تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا، اور جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے تو ہر جگہ بیٹے کی ایک امید ہوتی ہے، آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا، قصبہ بنی مقاتل سے یہ کارواں گزر رہا تھا، ایک دفعہ امام حسین نیند سے بیدار ہوئے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت علی اکبر امام کے قریب تھے، اور روایت میں لکھا ہے امام حسین کے الفاظ ہم ہماہٹ کی صورت میں تھے، زیر لب امام نے تلاوت کی ہے، یعنی علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ اتنا قریب تھے کہ زیر لب امام کے الفاظ کو ایک دفعہ سن کے کہتے ہیں بابا السنا الحق، بابا کیا ہم حق میں نہیں ہیں، یعنی ایک بیٹے کی تمنا یہ ہوتی ہے اپنی باپ کی حفاظت کے لیے اتنا قریب ہوتا ہے، اب جہاں علی اکبر اتنے قریب تھے تو کیا سید سجاد کی آرزو نہ ہوگی کہ میں بھی کوئی بابا کی خدمت کر سکوں، یہی وجہ تھی خدا نے اعجاز الہی سے ایک دفعہ ایک بیماری آپ کو عطا کر دی تھی جس کی وجہ سے جہاد ثابت ہو گیا تھا، بس 11 محرم کو غیرت مند باپ کا یہ غیرت مند بیٹا جب بیویوں کے ساتھ نبی زادیوں کے ساتھ قتل گاہ سے گزرا تو ایک دفعہ حسین کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا، چہرے کا رنگ متغیر ہوا، جناب زینب نے کہا ارے بیٹا سید سجاد اپنے آپ کو سہارا دو، کا پھوپھی اماں، ارے نہارا کے جنازے دفن ہو، ارے نواس رسول کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو، یہ دوسری منزل، اور بس آخری جملے دادیت کا سامان ہو جائے، ہاں عزاداروں، ہاں شہید کے جنازے میں جب قبر میں لٹا دیا تو کہا کہ آؤ آخری دیدار کر لو، اب روز قیامت ملاقات ہوگی، آئی اقربا بیٹوں نے سب نے باپ کا آخری دیدار کیا ہوگا، شہید کا آخری دیدار کیا ہوگا، ارے جب جنازہ رکھ دیا جس نے اثر حسین کو قبر میں رکھ دیا، پہلا دم یہ ہے کہ بندے کفن کھولے جاتے ہیں، ہائے سید سجاد، ارے بابا کو کفن کہا تھا، اور دوسرا دم سید سجاد کا اس ناتوانی کے عالم میں بابا کو دفنا رہے ہیں، ایک بابا کا ہری دیدار کیسے کرے جس میں سر پر سر مقدس حسین موجود، على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، خود بندہ اس قرآن خانی اس ذکر قلیل جو کچھ بھی ہم نے امام زمانہ قرآن اور اہل بیت اور شریعت کی ترویج و اشاعت کے لیے جو کچھ بھی ہم نے سنا اور کہا ان سب کا ثواب اور ان تمام طعام کا جو بعد میں پیش کیا جائے گا اس سب کا ثواب مرحوم شہید قمر رضا نقوی اور سید رضوان کاظم کی روح تک پہنچا، ان کے درجات بلندی عطا فرما، ان کے قبر کو نورانی فرما، ان کے گناہوں کی بخشش فرما، ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ خداوند ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی اور ان مرحومین کے حقوق شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند تجھ واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے والی، ہمارے سربرد حضرت امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار اصحاب و عوان میں شریک فرما، ہمیں زمانۂ غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کا محق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنان پاکستان، دشمنان دین و عزاداری کو نیس و نابود فرما۔ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور ہر وہ طاقت و قدرت جو مسلمانوں کے خلاف کسی بھی شکل میں دام درہم سخن جس طرح بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے اور وہ کوئی بھی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ان کے مذموم ارادوں میں ناکام فرما۔ مسلمانوں کو، مومنین کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مان فرما۔ خداوندہ ہمارے نوجوان کو سیرت حضرت علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تجھ واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں اس دنیا میں قرآن اہل بیت کی پیروی کی توفیق عطا فرما، آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک دفعہ سورہ الحمد، تین دفعہ سورہ اخلاص۔ سید قمر رضا نقوی ابن سید نوازش علی نقوی، سید رضوان قادری ابن سید خدام حسین کے لیے۔ بسم اللہ، الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين۔